يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. یہاں سے اب آگے تک سدے ذرائع ہیں. ابھی زنا کی بات ہو گئی, الزام کی بات ہو گئی, اب وہ اسباب جس کی وجہ سے عموماً لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں, اسلام کہتے ہیں پہلے ان دروازوں کو بند کر دو. انہی میں سے پہلا دروازہ کیا ہے کہ ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. کیونکہ عموماً کسی کے گھر میں بغیر اجازت چلے جانا بعض دفعہ واقعی بے حیائی اور بدکاری کا ذریعہ بن جاتا ہے. گھر میں کسی کو دیکھا کسی حال میں, آپ کچھ اور سمجھے وہ کچھ اور کر رہا تھا, نتیجہ کیا ہوا کہ شک ہو سکتا ہے, الزام ہو سکتا ہے. گھر میں دیکھا کوئی مرد اور ایک عورت جمع, بعد میں کہہ دیا دو مرد اور عورت ہے, اب نہیں پتہ کون تھے, بعد میں پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی بہن ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ نانی اور نواسا ہی کیوں نہ ہو. تو الزامات کب لگتے ہیں؟ جب بغیر اجازت کے جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ اسلام ایک بڑا پیارا ادب بھی سکھاتا ہے, دوسروں کے گھروں میں ایک دم سر پہ نہ چلے جاؤ, اجازت لو, دروازے سے پلٹ آؤ, کوئی بات نہیں ہے, برا نہ مانو اس کا, لیکن اگلے کی اجازت لے کے جاؤ. اور اس دور میں چونکہ دروازے بھی نہیں تھے, پردے بھی نہیں تھے, تو لوگ عام سرے عام گھروں کے اندر چلے جاتے تھے, جیسے آج بھی کچھ دیہاتوں میں ہو سکتا ہے ہوتا ہوگا. تو اسلام اس سے روکتا ہے. فرمایا اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے, البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے والے نہ ہوں, یعنی ہوٹلز یا جنرل پبلک کی چیزیں جیسے ہاسپٹل ہیں, جہاں ضرورت کی چیزیں ہیں اور اوپن کا سائن لگا ہے تو اس کا انتہا آپ اندر جا سکتے ہیں, اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ جو کچھ چھپاتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے. پھر دوسرا سدے ذرائع, آپ نمبر 1-2 بھی کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارے ذرائع مل جائیں گے. پہلا کیا ہوا کہ اگر زنا اور بدکاری فحاشی روکتے ہو تو اجازت لے کے جاؤ. اب دوسرا, قل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی, مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. یہ ہے مرد کے پردے کی حد. ہمارے عموماً جہاں لفظ پردہ آتا ہے تو ساتھ ہی عورتوں کو سوچ لیتے ہیں, حالانکہ جیسے عورت کا پردہ ہے ویسے مرد کا بھی ہے. مرد کے اندر چونکہ ظاہری کو خوبصورتی اس طرح کی نہیں ہوتی, اس لیے اس کے لیے حجاب اور نقاب کی کوئی پابندیاں نہیں, لیکن مرد کا پردہ کیا ہے؟ دو پردے ہیں. پہلی کیا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لو. کون سی نظریں؟ غیر عورتوں پہ ڈالنی. دیکھیے مطلقاً دیکھنا منع نہیں, آپ پوری نظریں جھکا سکتے ہیں ہر وقت؟ نہیں جھکا سکتے. مراد کہہ کے شہوت کی نظریں نہ ہو, ضرورت کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں فوراً پلٹ آئیں, کہیں خیال آنے لگا کچھ نگاہ جھکا لو, نگاہ جھکے گی باقی راستے بھی بند ہو جائیں گے. اور دوسرا, یحفظوا فروجہم, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت. اس کی پھر دو چیزیں ہیں, اپنے ستر کو چھپاؤ. اب صرف یہاں ایک شعور بیدار کرنے کے لیے چھوٹا سا نقطہ ہے کہ کیا آج کے مردوں کے لباس ساتر ہیں؟ اگر عورت کو ٹائٹ پینٹس میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حیا کے خلاف ہے, تو کیا ایک مرد اس طرح کے لباس میں باہر جا سکتا ہے کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس بھی اس کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے دکھیں؟ جس طرح عورت کے لیے لباس کی شرائط ہے, اس طرح مرد بھی اتنا ٹائٹ اور ایسا لباس نہیں پہن سکتا کہ جس کی وجہ سے اس کا ستر کھلنے لگے. ڈھیلا ڈھالا ہے, ٹراؤزر ہے, پینٹ ہے, ڈھیلا سا لمبی شرٹ ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ایسی ٹائٹس کے جس میں جسم دکھے, یہ یحفظوا فروجہم کے خلاف ہے. پھر فرمایا, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور اے نبی, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں, یعنی عورتیں بھی نظریں جھکائیں گی, پٹر پٹر نظریں اٹھا کے نہیں دیکھیں گی غیر لڑکوں کو, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. وہی دونوں باتیں جو مردوں کے لیے بھی ہیں. لباس ایسا نہیں ہوگا جس کا تذکرہ پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ الاعراف میں, اور دوسری بات ہے کہ زنا کی طرف نہ آئیں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. یہ ہے ایکسٹرا چیز جو مردوں سے زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عورت خوبصورت ہوتی ہے, اس میں کشش ہے. تو ولا یبدین زینتہن, اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. یہ نہیں کہ اسکارف سر پہ تو اتنا کس کے لے لیں اور سینہ بھی کھلا رہے. اللہ دوپٹہ لینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے, کیونکہ خمار کہتے سر کے کپڑے کو ہے. ایسا دوپٹہ نہ لے لو کہ سینہ کھل جائے. عرب جاہلیت میں عورتیں کس طرح سے سر پہ دوپٹہ لیتی تھیں, پورے سر کے اوپر, ایسے آپ تصور میں لائیں کہ سر کے اوپر دوپٹہ لے کے تو پیچھے چٹیا سے نکال لیتی تھیں. पिछले दौर में तो मैंने ये देखा था कि ये औरतें तब करती थी जब घर में काम करती थी। गर्मी लगती थी ना तो सर के ऊपर दुपट्टा या स्कार्फ बांध के पीछे सारा कर देती थी और आगे खुला रहता था। आज के दौर में मैंने हिजाब के नाम पे ऐसे हिजाब देखे जिस पे मुझे बड़ी हैरत हुई। ना आपके कान छुपे, ना आपका गर्दन छुपी, ना आपका सीना छुपा, और आप एक और ही अदा के साथ सर पे स्कार्फ लेके 6-7 पिन्ने लगा के आप कहते हैं कि हमने हिजाब कर लिया। कैसा हिजाब होगा? अल्लाह कहते हैं वल यदरिब न बि हुमरी हिन्ना, हुम और सीने को छुपाओ। इसका ताल्लुक है, दुपट्टा कोई रस्सी नहीं है जिसको गले में बांध लो या कोई एक पल्लू पर डाल दो और अदा से उसको बाजू पर रख लो या उसको पकड़ लो, उसको लो खोल के रखो। जिस तरह एक औरत अपनी इस जीनत को छुपाएगी दूसरी जगह, वहाँ कुछ लोगों से अपनी जीनत का इजहार करेगी मगर हिसाब किताब के साथ। उसका आगे तस्करा है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना। यहाँ देखेंगे स्टेप्स हैं, जिसका जिक्र पहले है वो सबसे ज़्यादा रखता है जीनत को देखने का और उसके बाद उससे कम। वो अपना बनाव सिंघार न जाहिर करें मगर इन लोगों के सामने, शौहर बाप, शौहरों के बाप अपने बेटे, शौहरों के बेटे भाई, भाइयों के बेटे बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें, अपनी लौंडी गुलाम, वो जेरे दस मर्द जो किसी और किस्म की गरज ना रखते हों, वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से भी वाकिफ ना हुए हों। यहाँ तक आप देखिए कि बाप और भाई के सामने भी औरत अगर जाएगी तो हया के साथ जाएगी, खुले सीने के साथ बग़ैर दुपट्टे के इनके सामने भी नहीं जा सकते, हया का तकाजा है। आज आप देखिए कि कितनी तेज़ी से हमारी तरजीहात बदलती जा रही हैं। माँ बेटे के सामने आती है तो सीना खुला हुआ है, खुलने से मराद ये कि दिखता है ना। आप कोई भी शर्ट पहन के जाएँ जब आगे ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखेंगे, इवन गले में ही दुपट्टा क्यों ना डाल लें, तब तक सारा जिस्म दिखता है। बेटी बाप के सामने अगर जाती है, पैंट्स हैं, टाइट्स हैं, टांग की पूरी मोटाई पतलाई दिखती है, कमर दिखती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के करीब महरमों में भी ज़िना के इम्कान आता है। और मुझे तो लगता है कि ऐसे हुलिये हाल हुलिये ऐसी चीज़ों की तरफ माइल करते हैं। तो हम सबको अपने बदलते हुए लिबासों के अंदाज देखने चाहिए। हया कितनी जल्दी चलती जा रही, पहले घर में बुज़ुर्ग आते थे, बाप आता था तो औरतें दुपट्टे ढूंढती थी, अब तो मैंने देखा कि बुज़ुर्गों के सामने भी कोई नहीं लेता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हया दे दे। जितनी हया होगी उतना इंशाल्लाह ईमान आएगा, और ईमान जितना होगा उतनी हया होगी। फिर फरमाया ए मोमिनो तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्को है कि फलाह पाओगे, यानी पिछली ज़िंदगी पे तौबा। तुम में से जो लोग मुजर्रत हों यानी अकेले हों अनमेरिड, और तुम्हारे लौंडी गुलामों में से जो साले हों इनके निकाह कर दो। यह है अगला सद्दे सराय, तीसरा होगा। जिना को ख़त्म करना चाहते हैं तो सोसाइटी के जो ओनली पर्सनस हैं, लड़कियां या लड़के या वो जो पहले शादीशुदा थे, अब मर्द का इंतकाल हो गया या बीवी का इंतकाल हुआ, तो ऐसे अकेले मर्दों और औरतों को अकेला ना छोड़ो, इनके निकाह कर दो। लेकिन निकाह कैसे करें, अभी तो बेटा कमा ही नहीं रहा, और निकाह कैसे करें, अभी तो उसने लैंड क्रूज़र ही नहीं खरीदी, बेगम को कहाँ बिठाएगा। कहा अगर वो गरीब हों तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से इनको गनी कर देगा। अल्लाह बड़ी वसत वाला और अलीम है। अफसोस की बात है कि आज निकाह के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट माल है। पहले माँ बाप नहीं करने देते कि बेटा कमा ले, लड़की वाले कहते हैं लो लड़का कमाता कुछ नहीं, और इसी में हो सकता है कि कितनी खराबियाँ पैदा हो चुकी हों। मत देर करें अपने बच्चों के निकाह में, तालीम के लिए, माल कमाने के लिए, जॉब के लिए, कोई उज़र ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आप अपनी इज्जत पर बट्टा लगवाएं। जो इस दौर का कल्चर दिखता है और जो जितनी टेम्पटेशन है बाहर, यकीन करें 14-15 साल का लड़का लड़की बिल्कुल तैयार होते हैं शादी के लिए। आप करके देखें बात, वो ज़हनी तौर पे तैयार होंगे। पहले उनको संजीदगी से पालें, लेकिन 15-16 साल के बाद तो अगर आप रखते हैं तो यकीन करें आप ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। मैं इस बात में यंगस्टर्स के बिल्कुल साथ देती हूँ कि माँ बाप उनकी शादी के रास्ते की जो रुकावट बनते हैं बाज़ दफ़ा ख़ानदान की वजह से। एक मैंने रिपोर्ट पिछले साल भी इनको बताई थी, एक ऐसा हुआ था असेसमेंट के जिसमें शादी के रास्ते की रुकावटें बताई गई, कौन है तो सबसे बड़ी रुकावट माँ बाप है, उनको अपने पसंद का नहीं मिल रहा अभी। अल्लाह हिदायत दे हम सबको। ये अब अगला स्टेप है, तुम्हारे ममलूकों में जो मुकातबत की दरख्वास्त कर इनसे मुकातबत कर लो, अगर तुमको मालूम हो कि इनके अंदर भलाई है, और उनको उनके माल में से दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, और अपनी लौंडियों को अपने दुनियावी फ़ायदों की खातिर कहबागरी यानी प्रोस्टिट्यूशन पर मजबूर ना करो। अब्दुल्ला बिन उबई की लौंडियाँ थी और उनसे जिस्म फरोशी का काम करवाता था और उससे पैसे लेता था, तो अल्लाह ने इस चीज़ से भी मना कर दिया। जबकि वो खुद पाक दामन रहना चाहती हों, और जो कोई इनको मजबूर करे तो इस जबर के बाद अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है। اور ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں۔ پہنچ گئی ہے نا ہدایت، کون نہیں مانے گا جس کا دل نہیں چاہے گا، ورنہ اللہ نے تو سب کچھ بتا دیا۔ اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحت ہم نے کر دی ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہوا کرتی ہے، یعنی جو ڈرے گا اسی کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں سن کے مانے گا کون؟ جس کو اللہ کی ہستی کی معرفت ہوگی۔ اس لیے اب اگلی آیتوں میں اللہ کی پہچان اور اس کے بعد پھر کفر کی کچھ باتیں آئیں گی۔ اس کو اسی تناظر میں سنیں کہ یہ احکامات سننے ماننے اس کو فائدہ دیتے ہیں جس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو۔ امیجن کریں، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ۔ مومن کے دل میں ایمان موتی کی طرح چمکتا ہے اور اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، کینوں سے، حسد سے پاک۔ اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ یہ تیل کیا ہے؟ علم کا تیل ہے۔ علم کا تیل ملتا ہے تو مومن کے دل میں ایمان بھڑکتا ہے، جیسے الحمدللہ آج کل قرآن سنتے وقت آپ کے دلوں میں ایمان بھڑک رہا ہے۔ یہ کس چیز کا ہے؟ یہ علم کا تیل مل رہا ہے آپ کو، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اور اس طرح نور نلا نور، روشنی پر روشنی بھرنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اور یہد اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نور السماوات ہے نا، اللہ کا نام بھی النور۔ اس پہ آپ سننا چاہیں تو اسماء الحسنیٰ میں اللہ تعالیٰ کے نام النور پہ بات ہوئی ہے، لیکن یہاں سمجھ لیں کہ کائنات کو جو روشنیاں ملی، جو ہدایت ملی، جو رہنمائی ملی، وہ اللہ کی ذات سے ملی۔ اور ایک مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ اس نور کو کیری کرتا ہے۔ کافر کے دل میں یہ قرآن کا اور اسلام کا نور نہیں آتا۔ یہ قرآن کا نور کس کے دل میں آتا ہے؟ جس کا نور نور فطرت پہ ہو، اللہ کو پہچانتا ہو۔ ایسے ایمان والے کہاں ملتے ہیں؟ کلبوں میں، ہوٹلز میں، یا ادھر ادھر بیکار جگہوں میں؟ نہیں، فی بیوت نزین اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ۔ فرمایا، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دے دیا، یعنی مسجدیں اور مدرسے، دین کی جگہ۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ چیک کریں اپنے آپ کو، کیا میری خرید و فروخت مجھے اللہ کی یاد اور نماز سے غافل تو نہیں کرتی؟ چلے مرد تو کمانے میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کی نمازیں جاتی ہیں، عورتیں شاپنگ میں کتنی نمازیں چھوڑتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کون ایسی من پسند چیزوں میں رہتے ہوئے بھی نماز کے وقت میں نماز پڑھے گا؟ جس کا حال کیا ہوگا؟ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور آنکھیں پھیرائے جانے کی نوبت آ جائے گی۔ اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، پہلے روشنیوں کی بات یا بندھیروں کی، جنہوں نے کفر کے، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشتے بے آپ میں سراب، معراج کو کہتے ہیں، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوا تھا مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا۔ میں اس آیت کو پڑھتی ہوں، ساتھ ہی کفار کے دل کے اندھیرے میرے ذہن میں آتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ان کے دلوں میں تو کوئی روشنی کی رمق بھی نہیں ہوتی ہوگی، اور بڑی وحشت ہوتی ہوگی، ڈپریشن، غم۔ اللہ نے اس کی کیسی منظر کشی کی کہ پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا، کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ سچ ہے نا، تڑپ کے دعا کریں اپنے ارد گرد کے کفار کے لیے کہ اللہ ان کے دلوں کو کھول دے اپنے نور کے لیے، روشنی کے لیے۔ اب اللہ کائنات کے اسلام کی بات بتاتے ہیں کہ تم نے ان احکامات کو سنا تو پریشان ہو گئے، کیسے مانے، کیوں مانے؟ آؤ دیکھو کائنات اللہ کے حکموں کو کیسے مانتی ہے۔ الم تران اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ الم تران اللہ یسجی صحابہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے جاتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو ہیرا کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اور اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ لیتے کائنات ہمیں بول بول کے سبق دے رہی ہے کہ لوگوں اللہ کے حکموں کو مانو، مت پریشان ہو جاؤ، جو اس نے کہا کرو اس میں تمہاری خیر ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر۔ اور حیرت کی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ تینوں سٹیجز آتی ہیں۔ بچے کو دیکھیں تو پہلے پیٹ پہ رینگتا ہے، پھر دو بازو اور دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، کرال کرتا ہے، اور پھر آخر میں دو پہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے سارے مجموعے انسان میں رکھ دیے۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ خود سے سوال کریں کہیں میں ایسے گروہ میں تو نہیں ہوں، سن کے کہتی ہوں مان لوں گی، پھر بعد میں مانا نہیں جاتا۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف، تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمات کا فیصلہ کرے، آؤ، تو ان میں سے ایک فریق کو کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو، یعنی فائدہ ہو حق پہ عمل کرنے کا، تو رسول کے پاس بڑے اطاعت گزار بن کر آ جاتے ہیں کہ ان کے دلوں کو منافقت کا روک لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے۔ دیکھیے پردے حجاب کے احکامات کے بعد اب یہاں یہ باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ پھر نفاق ہی ہے جو بندے کو اس بات پہ آنے نہیں دیتا، کھلی کھلی آیتوں کو پڑھنے کے باوجود شک میں ڈال دیتا ہے شیطان۔ یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو کیا ہے، اس کو سنتے وقت ساتھ ہی دعا کریں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں کرنا، کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمات کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمعنا واطعنا۔ دعا تو کر لیں کہ اللہ ایسے لوگوں میں کر دے، جو باتیں ہم اس بارے میں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں، اور اللہ سے ڈریں، اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جہاں تک چلے جائیں آگے سے آگے، خیر اور اصلاح کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی باتوں کو سنیں، اللہ کو مانیں گے، انشاءاللہ پھر بات بنے گی۔ یہاں جتنے بھی پردے کے یا لباس اور حجاب کے احکام آتا ہے، ان سب کا تتمہ جو ہے یہ سورۃ الاحزاب میں ہوگا، 22 اور 23 پارے کے مڈ کے اندر ہی آتی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر جو آخری سمجھ لیجئے کہ باتیں ہیں وہ وہاں کریں گے۔